الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، آج 22 جمادی الثانیہ ہے، جس کو عام طور پر ہم جمادی الثانی کہتے ہیں. یہ 22 تاریخ امت کے محسن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رحلت فرما ہونے کا دن ہے. کسی بھی قوم کو درپیش مشکل حالات میں مخلص حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائدانہ کردار ہمارے لیے رہنما ہے. امت مسلمہ کو درپیش اولین شدید مسائل جس میں خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بساط کہیں خدا نخواستہ لپٹ نہ جائے، ایسے حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ ذکر ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ محترم ہستی ہیں کہ قرآن کریم میں 8 آیات قرآنی، خصوصاً 4 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ذکر اللہ تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہے. ثانیسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت مدینہ میں، ہجرت مدینہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسافروں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صاحب قرار دیا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، حضور کا اور صدیق اکبر دونوں کا ذکر کیا. والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو صدق کو لے کر آئی، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ دونوں متقی ہیں. اسی طرح وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس آیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ نور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. یہاں اولو الفضل اور اولو الساعہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، جیسے غار میں تم میرے ساتھی ہو کل حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہو. جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ جن کو جنت کی بشارت دی، اور ایک موقع پہ فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، تو جہنم سے آزاد ہے اور عتیق کا لقب دیا، اسی دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق مشہور ہوا. جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر تو میری امت میں سے پہلا شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہو. جن کے بارے میں ایک عورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے عرض کیا، حضرت جبیر بن متعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس نے آ کے عرض کیا فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے کی بات کی، کوئی معاملہ آپ سے ڈسکس کیا، عرض کیا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيَّ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کبھی تم میرے پاس آنا. قالت یا رسول اللہ ارائیت ان جئت ولم اجدک کانھا تريد الموت، اس نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جب آؤں تو آپ کو موجود نہ پاؤں، گویا کہ مراد اس کی یہ تھے کہ آپ پردہ کر چکے ہوں تو آپ پھر میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پائے تو پھر صدیق اکبر کے پاس سے لے آنا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسم گرامی عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، قریش کی ایک شاخ بنو قبیلہ بنو تیم سے، تیم ابن مرہ سے تعلق ہے. صدیق اور عتیق دونوں لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملے ہیں. چھٹی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب جا کے مل جاتا ہے. یہ تیم جو شخصیت ہیں، اس قبیلے کے لوگ قریش میں حکم اور فیصل کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند ماہ بعد پیدا ہوئے، یعنی پیدائش کے حوالے سے 2 سال چند ماہ بعد پیدا ہوئے. اور عجیب اتفاق یہ ہے، کئی چیزوں میں اتفاق ہے، کہ پیدا بھی 2 سال چند ماہ بعد ہوئے، وفات بھی 2 سال چند ماہ بعد ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے روز پیدا ہوئے، آپ کی وفات بھی پیر کے روز ہوئی، ان کی وفات بھی پیر کے روز ہوئی. جس چارپائی پر حضور کو ڈالا گیا تھا اسی چارپائی پر صدیق اکبر کو بھی ڈالا گیا، جو چادر حضور پر ڈالی گئی تھی وہی چادر صدیق اکبر پر بھی ڈالی گئی. جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے وہیں ساتھ ہی متصل صدیق اکبر کا مزار ہے. جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات کے طور پر تھے، بالکل وہی الفاظ انتقال کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پڑھتے ہیں. جتنے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اتنے روز ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت علی، حضرت عثمان، صدیق اکبر کے داماد زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور کے نواسے مظلومانہ شہید ہوئے سیدنا حسین صدیق اکبر کے نواسے بھی مظلومانہ شہید ہوئے عبداللہ ابن زبیر. یوں بڑی ایک مماثلت ہے محب اور محبوب میں، اتنی قربت کہ جگہ جگہ اسے آپ دیکھیں گے. رحلت نبوی کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، 2 سال 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر برقرار رہے، یعنی 807 دن ان کا دور خلافت بنتا ہے. آج کے ہی تاریخ میں 22 جمادی الاخری 13 ہجری مغرب عشاء کے درمیان انتقال ہوا. اور دنیا میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، پھر وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، پھر معاملات طے ہوں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. صدیق اور فاروق دو ایسی ہستیاں ہیں کہ انتقال کے بعد سیدھے دفن ہی جنت میں ہوئے ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور یقیناً سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حصے میں دفن ہوئے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا. عجیب بات یہ ہے کہ انتقال کا جو مرض ہے، مرض الوفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جنگ سے واپسی پر ایک یہودی عورت نے دعوت میں زہر ڈال کے بکری کے گوشت میں کھلانے کی کوشش کی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگاہ کر دیا گیا، لیکن آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے کچھ گوشت اٹھا لیا، کھا لیا، وہ شہید ہو گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ کو بھی ایک دعوت میں یہودیوں کی طرف سے زہر دینے کی کوشش کی گئی، آپ بچ گئے اور آپ کا ساتھی شہید ہو گیا. 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے. عبداللہ ایک بیٹے کا نام ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو غزوہ طائف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بری طرح سے یلغار ہو گئی ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ آگے بڑھو اور حضور پر اپنی جان قربان کر دو. چنانچہ یہ آگے بڑھے، شدید زخمی ہوئے، اور اسی زخمی حالت میں ہی کچھ دن گزار کے ان کا انتقال ہوا. اسی طرح دوسرے بیٹے عبد الرحمن ہیں، بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ابا جان، میں نے بدر میں دیکھا کہ کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میرا باپ ہے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ بیٹے، اگر ہماری تلوار کی زد تلے تم آ جاتے تو یقیناً ہم تمہیں کاٹ کے رکھ دیتے، اس لیے کہ نسب کے رشتے وہاں پیچھے رہ گئے تھے، دین کا رشتہ مقدم ہو گیا. اسی طرح محمد ابن ابی بکر ان کے بیٹے ہیں. 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. ایک اسماء ہیں جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، دوسری حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، تیسرے چھوٹی سب سے ام کلثوم. دور جاہلیت میں بھی اشراف قریش میں آپ کا شمار ہوتا تھا، دیت اور خونبہا اور تاوان کے فیصلے آپ نپٹایا کرتے تھے، اور اہل عرب میں نسب کے ماہر مانے جاتے تھے، فن شعر میں بھی کسی حد تک شناسائی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد شعر کہنا بالکل چھوڑ دیا۔ زمانے جاہلیت، خود فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے نہ کبھی شراب پی ہے نہ کبھی بت پرستی کی ہے، تجارت کا پیشہ تھا، عرب کے خوشحال لوگوں میں اور رؤسائے قریش میں شمار ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آپ غور کریں گے کہ کئی معاملات میں ان کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ اسلام لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنایا، چنانچہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ کے جن کو بار بار نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 5 صحابہ صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ ابن عبداللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 5 وہ شخصیات ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا نام لے کر جنت کی بشارت دی، یہ صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور یہ افراد مکہ کے 4 با اثر قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جیسے حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق ہے، حضرت زبیر بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ مطلب ہے قبائل کو دین سے جوڑنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مزعون، ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد ابن سعید ابن العاص، یہ سب لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اسلام لائے تو مال تجارت کے علاوہ 40,000 درہم نقد موجود تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تو صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے، باقی ساری رقم حضور پر قربان کر دی تھی، سارا پیسہ آپ کی خدمت میں اور اشاعت اسلام پر صرف کیا۔ چنانچہ حضور خود فرمایا کرتے تھے، ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، اپنے رفاقت کے لحاظ سے اور اپنے مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس کے مجھ پر احسانات ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں، لیکن ان کی جو مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ چکائے گا۔ 7 مشہور صحابہ اور صحابیات جو اپنے زمانے میں مظلوم اور غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، ان پر پیسہ صرف کر کے انہیں آزاد کرایا۔ بلال ہیں، عامر ابن فہیرہ ہیں، نہدیہ ہیں، بنت نہدیہ ہیں، زنیرہ ہیں، ام حبس ہیں، اور اسی طرح ایک قبیلہ کی خادمہ ہیں، انہیں آزاد کرایا۔ کئی حوالوں سے میں نے عرض کیا کہ آپ کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے حبیب اب آپ اللہ کے پیغام کو کھل کر بیان کیجئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یہ حکم آیا تو آپ کے لیے ہے، لیکن اس میں پہل مجھے کرنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں گئے، مکہ مسجد حرام میں گئے اور وہاں بہت عمدہ خطبہ دیا، شرک کی مذمت اور رسالت محمدی کا ذکر کیا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو تاریخ اسلام میں کسی امتی نے دیا ہے، اور چنانچہ پھر آپ پر بہت بہت تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت میں آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، اور جب ہوش آیا تو ماں پنکھا جھل رہی تھی، ماں نے کہا کہ بیٹے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤں، تو آپ نے جواب میں کہا اماں چھوڑو کھانے پینے کو، یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے، حضور. اور پھر یہ چاہا کہ مجھے حضور کے پاس لے جاؤ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آگے بڑھ کے پیشانی کو چوم لیا. پہلا خطبہ جو تاریخ اسلام میں کسی امتی نے دیا ہے وہ صدیق اکبر ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر کے سامنے مسجد بنوائی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ قرآن جب پڑھا کرتے تھے تو کفار کی اور مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جایا کرتے تھے، تو قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تو اس وقت کفار نے کہا تھا کہ اس قرآن کی اٹھتی ہوئی آواز کو روکو، ورنہ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو اور ہماری اولاد کو متاثر کرے گا. یہ پہلی مسجد ہے تو جو تاریخ اسلام میں بنائی گئی. ہجرت کے لیے حبشہ روانہ ہوئے تو ایک مشرکین مکہ میں سے تھے ابن الدغنہ، وہ راستے سے واپس لے آئے اور قریش سے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کی جان کے دشمن بن گئے ہو اور ایسے شخص کو مکے سے جانے دے رہے ہو کہ جو صلہ رحمی کر، یعنی بالکل وہی الفاظ صدیق اکبر کے بارے میں کہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہے تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب الموت معدوم، جو مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، لوگوں کی غمخاری کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، میں انہیں اپنی امان میں لایا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اجتماع میں یہ سنا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں انہیں امان میں لایا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کافر کی امان کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ کی امان کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کافی ہے. ساری بات جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ہجرت کی اجازت کا انتظار کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. اللہ اکبر. سین کعبہ میں کفار نے آپ سے بدسلوکی کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع میں آگے بڑھے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. شعب ابی طالب میں 3 سالہ سوشت، یعنی قرآن کریم میں اس آیت کا ذکر ہے جو آپ نے اس موقع پر پڑھی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. شعب ابی طالب میں 3 سالہ سوشل بائیکاٹ میں صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے. مکہ مکرمہ میں ہر روز صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے. اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو حضور کی طرف سے مہر اپنے پاس سے ادا کیا. اللہ اکبر. سفر معراج میں حضور کی تصدیق کی جس پر آپ کو صدیق کا لقب ملا. سفر ہجرت میں ساتھ رہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاص اور محبت کا کامل اعتماد دیکھیے، حضور کو آپ کے گھرانے پر کتنا اعتماد ہے کہ پورا خاندان اس سفر میں آپ کا رازدان ہے. بیٹا عبداللہ رات کو غار میں 3 دن ان دونوں ہستیوں کے ساتھ سوتا رہا ہے. خادم عامر ابن فہیرہ 3 دن گھر سے کھانا پہنچاتا رہا ہے اور بیٹی اسماء کھانا تیار کیا کرتی تھی. اس زمانے میں عورتیں کمر میں ایک کمر بند باندھا کرتی تھی، دوپٹے کی طرز کا کپڑا. جب کھانا باندھنا تھا اور کوئی اور چیز مل نہیں رہی تھی تو کمر سے وہ کمر بند کھول کے اس کو 2 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے میں حضور کا کھانا باندھ دیا. تو حضور نے فرمایا انت ذات النطاقتین، یہ اسماء جو ہے یہ 2 کمر بندوں والی ہے. اور پھر ابو جہل نے آ کے جب پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے ابا, تو نہیں جواب دیا. معلوم ہے نہیں جواب دیا. اس نے تماچا مارا, کان سے بالی چھن گئی, پھر بھی راز فاش نہیں کیا. پورا گھرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر غار میں جو آپ نے حضور کی خدمت کی ہے وہ مجھے دے دیں اور میری ساری عمر کی نیکیاں آپ لے لیں, پھر بھی میں فائدے میں رہوں گا. فتح مکہ کے موقع پر والد کو مسلمان کرنے کے لیے خدمت نبوی میں لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کیوں تکلیف دی ہے, میں خود ان کے پاس جاتا. خود حضور فرما رہے ہیں. خاندان صدیق اکبر کو تاریخ اسلام میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی چار نسلیں صحابی, والد بھی صحابی, والدہ بھی صحابی, خود بھی صحابی, آپ کی اہلیہ محترمہ بھی صحابیہ, بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی, پوتے اور نواسے بھی صحابی, تمام غزوات میں شریک ہوئے. مرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں 17 نمازیں آپ کے حکم پر پڑھائیں, اور تاریخ میں لوگوں نے ایک ایسی نماز بھی دیکھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کے اپنی جماعت کو دیکھا تو دیکھا کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سارے نماز پڑھ رہے ہیں, تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے جماعت کی طرف بڑھے تو محسوس یہ ہوا کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں تاکہ آپ آ کر امامت کا منصب سنبھالیں, تو حضور نے وہیں سے فرمایا کہ ٹھہرو ٹھہرو, تم یہی ٹھہرو, اشارہ حکم آواز سے فرمایا, اور خود آ کے صدیق اکبر کے آگے کھڑے ہو گئے. صدیق کی امامت حضور نے کی اور ابو بکر نے ساری امت کی امامت کی. اس کے علاوہ بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت نہ کہ کسی ایسی صورت میں ہوتے کہ امامت نہ کر سکتے تو صدیق اکبر کو مقرر کر کے جایا کرتے تھے. چنانچہ آپ قبیلہ بنی عامر ابن عوف میں صلح کرانے گئے تو بلال سے یہ فرما گئے کہ نماز کا وقت آ جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ امامت کرائیں گے. رحلت نبوی کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشکل ترین حالات میں مخلص حکمران, حالات مشکل ترین حالات میں مخلص مسلمان حکمران کرائسس سے قوم کو کیسے نکالتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بہت بڑی مثال ہے. رحلت نبوی کے بعد امت کے فوری فیصلے حدیث نبوی کی بنیاد پر کیے ہیں. آپ کے سفر آخرت کے سارے مراحل میں اختلاف کا خطرہ تھا, اس لیے پہلے خلیفہ کا تقرر ہونا ضروری تھا. پہلے خلیفہ کا تقرر کرایا تاکہ اس کی نگرانی میں یہ سارے کام ہوں اور کوئی اعتراض نہ کر سکے. چنانچہ پہلا مسئلہ درپیش تھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کہ جس جسد اطہر کو دفن کہاں کیا جائے گا. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مکہ میں لے جایا جائے, کچھ کا یہ خیال تھا کہ بیت المقدس میں لے جایا جائے, شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے, کچھ کا یہ تھا کہ جنت البقیع میں دفن ہو. یہ فیصلہ خلیفہ ہی کر سکتا تھا. چنانچہ آپ نے حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کیا. پہلا یہ کہ نماز جنازہ اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے کہ امت کی ہوتی ہے, 10-10 آدمی اندر جائیں گے اور درود شریف پڑھ کے حجرہ اطہر میں حاضر ہو کر درود شریف پڑھ کے واپس آ جائیں. 10-10 آدمی جائیں, کوئی ان کا امام نہ ہو, تنہا درود پڑھ کر باہر آ جائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوگا، بس درود شریف پڑھیں گے اندر لوگ اور باہر آ جائیں گے. اور پھر مقام دفن کے بارے میں حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کا جہاں انتقال ہو وہیں وہ آرام فرما ہوتے ہیں. چنانچہ حجرے میں ہی تدفین کا انتظام شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے نبھائے. حضرت جابر نے بحرین سے آنے والے مال غنیمت کے وقت، حضرت جابر سے، حضرت جابر نے وعدہ یاد دلایا کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو مال دوں گا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1500 درہم یوں بھر کے دونوں ہاتھ ان کے سپرد کیے اور کہا جو وعدہ حضور نے کیا ہے میں اسے پورا کروں گا. گھرانے کا ادب بھی سکھا. اور پھر حضور کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات طے کیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. مثلا لشکر اسامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کے لیے روانہ کر چکے تھے. حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر شام کی طرف روانہ طے ہو چکا تھا، بلکہ یہ لشکر ایک طرح سے باہر نکل چکا تھا مدینہ مرورہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر یہ لشکر واپس آ گئے، لوگ واپس آ گئے، تو آپ نے اس لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا. بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کے حالات بڑے خطرناک ہیں، اس لشکر کو روکیں، آپ مدینہ کے دفاع کے لیے ان کا یہاں ہونا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو اللہ کے حبیب روانہ کر چکے ہوں، باہر سے درندے آ کر میری پنڈلیوں کے ساتھ چپٹ بھی جائیں، پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے چلوں. حضرت اسامہ کو سواری پہ سوار کیا اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں حضرت یا تو مجھے بھی پیدل چلنے کا حکم دیجئے، اجازت دیجئے، یا پھر آپ سواری پہ سوار ہو جائیے. آپ نے فرمایا اسامہ تمہیں معلوم نہیں کہ غازی کی سواری جب چلتی ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کی جو اڑ رہی ہے یہاں سے، اس سواری کی جو سواری کے چلنے پر جو خاک اڑ رہی ہے وہ میرے جسم پر پڑ جائے، یہ میرے لیے سعادت ہے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو درپیش فوری مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کیا. مسلمہ ابن مسلمہ کذاب، یہ یمامہ میں پہلے دعویٰ کر چکا تھا. اسود انسی نے یمن میں دعویٰ کیا. سجاح بنت حارثہ عورت ایک، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جھوٹے دعوے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان جتنے دعوے دار تھے جھوٹے، ان سب کو کنٹرول کیا. خالد ابن ولید کے ذریعے اس فتنہ کی سرکوبی کی. طلحہ مسلمان ہو گیا، مسلمہ قتل ہوا، سجاح بصرے کی طرف بھاگ گئی اور مر گئی، اسود انسی کو حضرت فیروز دہلوی نے واصل جہنم کیا، اور یہ دفاع عقیدہ ختم نبوت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثال قائم کی کہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جتنے غزوات ہوئے ہیں ان غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے کہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں مسلمہ کے مقابلے میں شہید ہوئے. معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے. اسی طرح مرتدین کو 7 کے قریب قبائل مرتد ہو گئے. ارتداد کے اس فتنے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹرول کیا. اسی طرح کچھ قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا. منکرین زکات کو یہ حکم جاری کیا کہ ایک معمولی سے معمولی چیز بھی جو تم حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے جب تک تم وہ بیت المال میں جمع نہیں کراؤ گے ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تو قرآن کریم کو بکھرے اوراق سے اور سینوں کی حفاظت کے بعد ایک جلد میں لانے کا پروگرام بنایا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ بہت سے صحابہ حفاظ شہید ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم جو سینوں میں محفوظ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور قرآن سے لوگ محروم رہ جائیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہے وہ میں کیسے کروں، پھر جب بار بار عرض کیا گیا تو شرح صدر ہوا اور آپ نے حضرت زید بن حارث کو زید بن حارث جو کاتب وحی تھے، کئی زبانوں کے ماہر یہ صحابی ہیں زید بن حارث، ان کی نگرانی میں ایک بورڈ بنایا اور اس بورڈ نے قرآن کریم کو بکھرے ہوئے اوراق میں سے دو جلدوں میں محفوظ کیا اور آج امت کے سامنے قرآن کریم جو محفوظ ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ عراق اور شام، یہ جتنے علاقے ہیں یہ آپ کے دور میں پرچم اسلام تلے آئے ہیں۔ 57,800 مربع میل رقبہ، ہر 24 گھنٹے میں 150 مربع کلومیٹر رقبہ، اس پر اسلام کا پرچم دور صدیقی میں لہرایا ہے۔ 2.25 سال منصب خلافت پر متمکن رہے، ایک دن سردی کے موسم میں غسل کیا اور بخار ہوا اور 15 دن شدید بخار میں مبتلا رہے، حضرت عمر کو امام مقرر کیا، پھر خلافت کا اہل پا کر جلیل القدر صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت عمر کا اعلان بطور خلیفہ ان الفاظ میں کیا، فرمایا میں نے اپنے عزیز بھائی عمر کو، اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو چادریں میں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہیں، اس وقت میرے اوپر پڑی ہیں، انہیں دھو کر کفن ان میں ہی پہنا دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نئی چادریں آپ کے کفن کے لیے نکالیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کی میری نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہ نئی چادریں مدینہ کی کسی یتیم بچی یا بیوہ عورت کے کام آ جائیں۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ آج پیر کا دن ہے، تو پھر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی پیر کے روز ہوا تھا، لوگوں نے کہا ہاں بالکل، تو آپ نے فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں بھی آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ پیر کے دن اور منگل کی رات کو 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، رات ہی کو تجہیز و تکفین ہوئی، حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے قبر میں اتارا، اور قبر میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں بنی جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ 25 دینار ماہوار تنخواہ تھی، حضرت عائشہ کو وصیت کی کہ خلافت کے زمانے میں جس قدر زائد مال میرے اثاثہ جات میں جس قدر مال کا اضافہ ہوا ہے، حضرت عائشہ کو وصیت کی کہ میرے خلافت کے دور میں میرے مال میں یا میرے اثاثہ جات میں جس قدر اضافہ ہوا ہے وہ سارا بیت المال میں واپس تم نے کرنا ہے۔ جب انتقال کے بعد پڑتال کی تو معلوم ہوا صرف 5 درہم کا اضافہ ہوا ہے۔ اللہ اب ذرا دیکھ لیجئے، کمپیریزن کر لیجئے، ملکی نظم و نسق اور عہدیداروں کے انتخاب اور عہدوں کی تقسیم کے لیے اسلامی اصول وضع کیے، عرب کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، دور نبوی کے عہدیداروں کو بحال رکھا، مکہ اور طائف اور بحرین وغیرہ میں نئے بحال رکھا، اور نئے عہدیداروں کو سپیشل ہدایات جاری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص اور ولید بن عقبہ کو جب امیر بنانے لگے تو خصوصی ہدایات جاری کی اور فرمایا، دیکھو تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی مخلوق کی بہترین خیر خواہی تقوی میں ہے، اور جن امور سے اسلام کو استحکام ملے اور خلافت کی حفاظت وابستہ رہے ان میں سستی اور غفلت اور افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے۔ حضرت یزید ابن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کو شام کی امارت سپرد کی تو کچھ ہدایات جاری کی، میں ہدایات کا ذکر نہیں کرتا، لیکن خاص طور پر جو ایک بات جاری، ایک آرڈر جاری کیا، آج کے دور میں جن لوگوں کو ملک میں کوئی بھی عہدہ اور منصب ملتا ہے یہ ان کے لیے رہنما ہے۔ آپ نے فرمایا، یا یزید، اے ابو سفیان کے بیٹے، ان لک قرابتن، تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تم رشتہ داریوں والے آدمی ہو، تعلق داریوں والے ہو، اور تمہارے کئی عزیز بھی تمہارے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں اور جا رہے ہیں، عسیت ان تسرہم بالامارہ وذلک اکبر مما اخاف علیک، مجھے خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے منصب امارت سے اپنے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، من ولا من امر المسلمین شیئا، جس شخص کو مسلمانوں کے ملک میں کوئی عہدہ ملے، فامر بهم فامر علیہم احدا محاباتا، اور یا امر علیہم احدا محاباتا، اور وہ بلا استحقاق کسی شخص کو اپنے منصب سے فائدہ پہنچاتے ہوئے میرٹ کے بغیر کسی عہدے پر مقرر کر دے، کسی منصب پر مقرر کر دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، کوئی عذر اور کوئی فدیہ قبول نہیں کریں گے، حتی یدخلہ جہنم، اس کی سزا اسے جہنم میں داخلے میں کی صورت میں ملے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا ہدایات ہیں خلیفہ کی طرف سے، اور کیا کیسی قیادت ہے، کیا فیصلے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال تعمیر کرایا، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور حضرت، عجیب بات یہ ہے، بیت المال جب تعمیر کرایا تو انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے کہا، آؤ ذرا بیت المال کو چیک کریں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بیت المال چیک کرنے کے لیے گئے، تو معلوم ہوا کہ صرف ایک درہم یہاں پڑا ہے۔ خزانچی سے پوچھا گیا کہ اب تک کتنا مال بیت المال میں آیا ہے، انہوں نے کہا 2,00,000 دینار، یعنی 20,00,000 درہم، ساری کی ساری رقم رعایا کی ضرورتوں پر خرچ ہوئی۔ کمانڈر ان چیف کا عہدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، ہماری تاریخ میں پہلا کمانڈر ان چیف حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا ہے، جو 125 کے قریب جنگوں میں مسلمانوں کے کمانڈر رہے، فوج کی مختلف یونٹیں اور ان کے الگ الگ افسر یہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے، فوج کی اخلاقی تربیت کا لحاظ اور ان کے لیے ہدایات یہ دور صدیقی میں شروع ہوا، سامان جنگ کی فراہمی کے لیے گھوڑے پال فارم اور اونٹ پال فارم یہ صدیق اکبر کے دور میں شروع ہوئے، فوجی چھاونیاں چیک کرنے کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے تھے، تجارت کو اوپن کیا، بدعات کا کلا کما کیا. ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت حج کے لیے جا رہی ہے قبیلہ احمد کی، اور بات کسی سے نہیں کرتی، معلوم ہے یہ چپ شاہ بنی ہوئی ہے، چپ شاہ. تو آپ نے فرمایا، اس کے پاس گئے اور فرمایا، بولو بھائی، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا، تم کون ہو؟ کہ میں نے کہا، آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں بولو. زمانے جاہلیت کے اس طرح کے رواجوں کو ختم کیا. اسلامی سلطنت، غیر اسلامی سلطنت میں غیر مسلم رعایا اور شہریوں کے تمام حقوق بحال کیے، اور ان کے بارے میں باقاعدہ معاہدے میں یہ بات لکھی، لا یحتم لہم بیعت، ان کی خانقاہوں کو، ان کے گرجوں کو گرایا نہیں جائے گا. ان کے کوئی قلعہ جس میں یہ قلعہ بند رہتے ہیں، انہیں اسے ختم نہیں کیا جائے گا. اور عبادت کے وقت یہ جو گھنٹے بجاتے ہیں، گھنٹے بجانے سے ان کو روکا نہیں جائے گا. اور عید کے موقع پر صلیب کا جلوس نکالتے ہیں، اس سے انہیں منع نہیں کیا جائے گا. جتنی اقلیتیں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو بحال رکھا. اور رعایا میں کمزور لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نابینا بوڑھی عورت تھی، میں نے یہ چاہا کہ اس کی خدمت کروں. میں اس کے گھر صفائی وغیرہ کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے جانے کی کوشش کرتا، میں دیکھتا پہلے ہی کوئی آ کے کر جاتا ہے. تو میں ایک دن چھپ کے جلدی صبح نکلا، میں نے دیکھا کون ہے یہ کام کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ خلیفہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سارے کام کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستو، مشکل ترین حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو بہت سی دشواریوں سے نکالا، اور آج بھی مشکل ترین حالات میں مخلص حکمران کا مسلمان مملکت کی رعایت کو نکالنے کے لیے رہنما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.